خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب تک کچھ تمہیدی باتیں مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب کی آپ کی خدمت کے اندر پیش کی گئی. علم حدیث کا مقدمہ یعنی مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب الجامع الصحیح کے متعلق ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر اس کے متعلق تمام باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے تو کم سے کم ششمہ امتحان تو آ ہی سکتا ہے کہ بخاری شریف اور اس کے متعلق باتیں کم از کم ششمہ امتحان. کبھی یہ آپ کا اور میرا نسخہ ایک ہی ہے, صرف کمپوزنگ کا فرق ہے. تو اس کے اندر دیکھیے اتنے صفحات سے مقدمے کے, اور اس کو اگر ہم ترجمہ بھی پڑھیں تو ابھی کم از کم محرم ختم ہو جائے. اسی لیے موقع بموقع آپ انفرادی طور پر اس کو دیکھتے رہیں, اور اردو زبان میں بہت ساری چیزیں علم حدیث سیاہِ سجدہ بخاری شریف کے متعلق چھپی ہوئی موجود ہے, ان سے بھی آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. کچھ عنوانات ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر پیش کیے جائیں گے. اب کتاب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چار بحثیں یہاں شروع کے اندر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع فرمایا, یہ پہلا اہم سوال ہے. دوسرا سوال جواب یہاں پر یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ نے حمد کیوں نہیں لکھی, جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں. عامتاً مصنفین مؤلفین خطبہ لکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خطبہ نہیں لکھا, حمد بھی نہیں لکھی. یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ نے حمد اور خطبہ کیوں نہیں لکھا. تیسرا سوال, شہادتین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. عام طور پر کتابوں کے شروع میں شہادتین کا تذکرہ ہوتا ہے. امام بخاری نے شہادتین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا. چوتھی چیز, خود صاحب وحی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر درود بھی نہیں لکھا. یہ چار بڑے اہم سوال ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا کے متعلق. اب ہر ایک سوال کو الگ الگ سمجھو. پہلا موضوع یہ ہے کہ امام نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کیا؟ جواب نمبر اول، قرآن مجید کے اسلوب کا اتباع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی جو کتابت کی گئی اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی۔ دیکھیے، ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں تو پہلے اعوذ پڑھتے ہیں، لیکن کتابت کے اندر پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے تمام نسخوں کے اندر۔ آپ میں سے بہت سنے شادیہ پڑی ہے تو اس کے اندر ایک رسالہ ہے رسم کے متعلق، تو رسم قرآنی کے لیے قانون ہے کہ مصحف الامام کے مطابق ہونا شرط ہے، اور مصحف الامام کا مطلب ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید کتابت کر کے تیار کیے گئے پانچ یا سات نسخے، اس کی کتابت کے موافق کتابت قرآن کی ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی کتابت کے لیے بنیادی قانون ہے۔ اب جیسے کہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، الگ الگ فونٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں شاندار اور عمدہ فونٹ پر کمپیوٹر پر قرآن کی کتابت کروں، تو اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے اس کے مطابق اس کی کتابت ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کے وہ کتابت کرے گا تو وہ کتابت معتبر نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر کئی مواقع ایسے ہیں کہ عربیت کے قانون کے اعتبار سے اس کی کتابت کیا ہونی چاہیے، لیکن قرآن میں اس کی کتابت الگ ہوئی ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کی اتباع کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں صحابہ کے اجماع سے جو پانچ یا سات نسخے تیار ہوئے اس میں شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی، تو پہلی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی کتابت کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کی اتباع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا۔ دوسرا جواب، قرآن مجید کا حکم پورا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول وحی میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے مبارک نام سے پڑھو۔ اب اللہ کے مبارک نام سے پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ لکھی تاکہ اپنی کتاب کو اللہ کے مبارک نام سے پڑھا پڑھایا جا سکے، تو یہ اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے تو پڑھو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے تو اللہ کے مبارک نام سے پڑھنا ثابت ہو جائے گا. تیسری وجہ سمجھو، حدیث شریف کے اندر آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع. کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع. جو بھی اہم ترین کام بسم اللہ سے شروع نہ ہوئے وہ کام ادھورا اور ناتمام رہتا ہے. اسی لیے اس حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ سے کی. نمبر چار، حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے طرز کی اتباع کی. اسی لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ انہ من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہاں ایک ذیلی بات سمجھو اس چوتھی وجہ کے اوپر. شرائع من قبلنا یعنی پچھلے نبیوں کی شریعت کی باتیں، اس کو کہتے ہیں شرائع من قبل. اس کے لیے آپ نے الفوز القبیر میں ایک ضابطہ پڑھا ہے، پڑھی الفوز القبیر، اس میں ایک ضابطہ پڑھا ہے کہ شرائع من قبلنا کی کوئی بات قرآن حدیث میں نقل کی جائے اور اس کے اوپر رد وارد نہ ہوئے تو وہ اس امت کے لیے بھی معمول بہا ہوگی، اس امت کو بھی اس پر عمل کرنا ہے. پچھلے نبیوں کی، پچھلی شریعت کی کوئی بات قرآن میں آئی، حدیث میں آئی اور اس کے اوپر رد وارد نہیں ہوا ہے تو اس امت کے لیے بھی اس کے لیے عمل ہے. ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات قرآن میں نقل ہوئی کہ انہوں نے اپنی تحریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور اس پر کوئی رد اور نکیر وارد نہیں ہوئی، اسی لیے یہ امت بھی اس کے اوپر عمل کر سکتی ہے. پانچویں بات سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط کی اتباع کی ہے. جب صلح حدیبیہ ہو چکی، راستے پر امن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم کے نام پر اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ فرمائے. اب جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے مختلف بادشاہوں کے نام پر لکھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے. حضور کے جو مکاتیب مبارکہ ہے، خطوط مبارک ہے، اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک کی اتباع کے اندر اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. اس کو بعض حضرات نے یوں تعبیر کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کر کے دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میری کتاب بھی ایک رسالہ ہے، ایک خط ہے، اس میں زندگی سنوارنے کا ایک دستور ہے. گویا امام علی مقام نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کر کے پیغام لیا کہ یہ بھی ایک رسالہ ہے، ایک خط ہے، تم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو میری اس کتاب کو پڑھو، تمہاری کتنا زندگی سنور جائے گی. یہ چند وجوہات ہو سکتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. ان تمام وجوہات کا حاصل کیا، نتیجہ کیا، وہ سمجھنا ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا رخ، اس کی زندگی کے ہر کام کا رخ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونا چاہیے. تو جیسے کہ یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو کتاب کے شروع میں اللہ کا مبارک نام پڑھا. اس طرح ایک مومن کی زندگی کے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھو شریعت نے ہر اہم کام میں بس اللہ کے نام کی ترغیب دی. کھانا شروع کرو اللہ کے نام سے، سواری میں بیٹھو اللہ کے نام سے، سفر شروع کرو اللہ کے نام سے، ہر عمل کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ شروعات کرنے کی ترغیب دی تاکہ مومن کی زندگی کا ہر موقع پر رخ، دھیان، توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. ایک چھٹی بات یوں سمجھو، کھانا پینا، سواری سفر، یہ انسان کی زندگی کی اہم ترین ضروریات میں سے ہیں. تو کتاب کے ذریعے علم حاصل کرنا یہ بھی ایک زندگی کی اہم ضروریات میں سے. جس طریقے سے ہر ضرورت کا آغاز اللہ کے مبارک نام سے، اس طرح کتاب کا آغاز بھی اللہ کے مبارک نام سے ہو. اسی لیے ایک مرد مومن کو اپنا ہر کام اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے. اب اللہ کا نام عام مطلب بسم اللہ سے لینا آسان ہے، جیسے کھانے سے پہلے آپ صرف اتنا پڑھ لو گے بسم اللہ تو بھی کافی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اچھا ہے، صرف بسم اللہ پڑھو کافی ہے. اور جتنی بھی دعائیں ہیں الگ الگ موقع کی، اس میں بھی اللہ کے نام سے ہی آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ وبرکت اللہ وعلی برکت اللہ، اللہم بسمک اموت واحیا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ایک مومن کی زندگی کا ہر کام کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے، کہ تمہیں ہر کام کے آغاز میں اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے. دراصل بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے اور اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے. کہ میں اس کام کے شروع میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کی مدد ہوگی تو یہ میرا کام ہو جائے گا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو میرا کام نہیں ہو سکے گا. گویا کہ مرد مومن کیا کہتا ہے، اللہ کے نام کی مدد حاصل کر کے میں اس کام کو آغاز کرتا ہوں. دیکھو دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تمام تر توجہ اسباب پر ہوتی ہے، کسی کام کے اسباب پر ہوتی ہے، کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اسباب پر دھیان دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حاصل یہ ہے کہ ایک مومن ہر کام میں اللہ پر دھیان دیتا ہے، اسباب کو گرچہ اختیار کرتا ہے لیکن اس کی توجہ دھیان اللہ کی مدد کے اوپر ہوا کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک چیز اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں تو نہایت کمزور آدمی ہوں، اتنی عظیم کتاب لکھوں، اتنی عظیم کتاب پڑھوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اے اللہ آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو میرے لیے کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنی عاجزی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ گیا ہے. اور جو بندہ عاجزی کرتا ہے اللہ کو بڑا پیارا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی. انسان اپنے آپ کو فقیر، محتاج، عاجز اللہ کے سامنے ظاہر کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے کہ مومن کی زندگی کے ہر کام کا رخ وہ اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کی یہ چیز ہے، اور اپنی عاجزی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بسم اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، جو تفسیر کے شروع میں بھی آپ نے پڑھے ہیں. فضائل بسم اللہ پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہے اور اس کے اندر اس موضوع پر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. 19 حروف ہے بسم اللہ میں، 19 حروف، اور جہنم کے داروغے بھی 19 ہیں. علیہا 19، اس کے بعد اہل تفسیر نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو مومن ہر کام کو بسم اللہ سے کرنے کی عادت ڈال لے تو اللہ بسم اللہ کے ہر حرف کی برکت سے، جہنم کے ہر ہر داروغے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ہر کام کو بسم اللہ سے کرنے کی عادت بنا لو تو بسم اللہ میں حروف 19، جہنم کے داروغے 19۔ جو آدمی ہر کام کو بسم اللہ سے کرنے کی عادت ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کی برکت سے جہنم کے ایک ایک داروغے سے حفاظت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ تو مقاصد ہو گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع فرمایا۔ اب دوسرے سوال پر آؤ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ کی حمد کیوں نہیں لکھی؟ دوسرے لفظوں میں کہو تو خطبہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ ہے دوسرا سوال۔ حالانکہ ہم شروع درجے سے ایک حدیث سنتے پڑھتے آئے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم واخطا۔ امام سبکی رحمہ اللہ نے طبقات شافعیہ کبریٰ میں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، کل امر ذی بال والی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں تو صراحتاً ہے کہ اللہ کی حمد سے کام شروع نہیں کرو گے تو تمہارا کام ادھورا رہے گا، اسی لیے ہر کام کو اللہ کی حمد سے شروع کرو۔ دیکھیے نا، خود قرآن بھی اللہ کی حمد سے شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ امام نے کیوں خطبہ نہیں لکھا؟ جواب نمبر ایک، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، لیکن امام بخاری کی اپنے شرائط پر نہیں ہے، ان کے شرائط بہت اونچے ہیں، ان کے شرائط پر۔ دراصل اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، قرۃ بن عبد الرحمن، قاف را تا، قرۃ ابن عبد الرحمن راوی ہے، جو امام کی نظر میں مجروح ہے، گرچہ دوسرے حضرات نے ان کو ثقہ راوی بتلایا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کے اندر وہ مجروح راوی ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمد والی روایت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ ہو گیا پہلا جواب دوسرے اشکال کا۔ دوسرا جواب سمجھا، حمد سے شروع کرنے کی تاکید جس روایت میں آئی ہے اس روایت کا تعلق بیان اور خطبوں سے ہے، خطبہ، بیان، تقریر۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اشعار سے اپنے خطبوں کو شروع کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد سے خطبہ شروع کرنے کی تاکید فرمائی کہ اپنے خطبوں کو حمد سے شروع کریں. اس سلسلے میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے. ایک اعرابی آئے اور اس اعرابی نے آ کر کے خطبہ دیا, تقریر کی, اور انہوں نے تقریر کے شروع میں حمد نہیں پڑھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کل امر زیبال, جو بھی محتم بشان کام اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے, ناتمام رہتا ہے. یہاں ایک اصطلاح سمجھ لو, جیسے قرآن میں شان نزول ہوتا ہے, حدیث شریف میں شان ورود ہوا کرتا ہے. کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو اس حدیث ارشاد فرمانے کا پس منظر کیا تھا, کون سی بات ہوئی تھی جس کے پیش نظر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی, وہ جو پس منظر ہوتا ہے اس کو شان ورود کہا جاتا ہے. اور قرآن میں جب اس پس منظر کو بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں, اور عربی میں اس کو اسباب النزول کہا جاتا ہے, اور حدیث میں جب پس منظر آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شان ورود. تو یہ کل امر ذی بال حمد والی روایت کا شان ورود یہ ہے کہ ایک اعرابی نے بیان کیا اور اللہ کی حمد نہیں کی تو حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی اور یہ حدیث ارشاد فرمائی کل امر ذی بال الی آخرہ. اس سے معلوم ہوا کہ حمد خطبوں کے شروع میں, بیان کے شروع میں ہوا کرتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بیان کرنے تو بیٹھے نہیں ہیں, وہ تو کتاب لکھنے بیٹھے ہیں, اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں حمد کو ذکر نہیں کیا. تیسری بات سمجھے, تیسری وجہ, یہ جو حدیث شریف ہے کل امر ذی بال, اس کے الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں. اس میں بعض طرق میں بذکر اللہ کا لفظ بھی آیا ہے, لا یفتح بذکر اللہ عز وجل کل امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ عز وجل فہو اعظم واقطع. اب حدیث کا حاصل کیا ہوگا, اہم کام اللہ کے ذکر سے شروع کرو. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام بخاری نے حدیث پر عمل کیا, اس لیے کہ کتاب بسم اللہ سے شروع کی اور بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ جو کل امرین والی حدیث ہے اس سے بعض طریق میں الفاظ کیا ہے, لا یفتح بذکر اللہ فہو اعظم واقطع, کہ جو بھی اہم کام اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے. اور بسم اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور امام نے اللہ کے ذکر سے کتاب شروع کر دی, گویا حدیث شریف پر عمل ہو گیا. کتنی وجہ ہوئی, چوتھی وجہ سے الحمد سے شروع کرنے والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے. ناسک قول صلح حدیبیہ کے موقع کی تحریر یہ ناسک ہے, اس لیے کہ جب حدیبیہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ صلح نامہ ہوا تو اس صلح نامہ کو جو لکھا گیا اس کی شروعات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, هذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ. تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے جو صلح ہوئی ہے, صلح نامہ کی جو تحریر ہے وہ بسم اللہ سے آغاز ہوا ہے, حمد سے آغاز نہیں ہوا ہے. اگر حمد ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلح نامے کو حمد سے شروع کرواتے, لیکن حدیبیہ والا صلح نامہ حضور نے حمد سے شروع نہیں کروایا بلکہ بسم اللہ سے شروع کروایا. یہ صلح نامے کی تحریر ناسک ہے, ہویا کہ اس نے یہ بتلا دیا کہ ہر تحریر کو ہر کام کو حمد سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے. حمد سے شروع کرنا جو ضروری تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے. پانچواں جواب سمجھو, نسخ اور منسوخ کے بجائے تطبیق بہتر شکل ہوا کرتی ہے. اس کو منسوخ مانو, اس کو ناسک مانو, اس سے بہتر شکل ہوتی ہے تطبیق کرا دو. اب ہم تطبیق کیسے کریں گے؟ صلح حدیبیہ والے عمل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تحریر کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا سنت ہے, اور عربی والے واقعے سے معلوم ہوا کہ خطبے اور بیان کا آغاز اللہ کے حمد سے کرنا بہتر ہے. تطبیق سمجھ میں آئی؟ بہت عمدہ تطبیق ہے, یعنی نسخ منسوخ ماننے کے بجائے مان لو تطبیق. تطبیق یعنی دونوں کو اپنی جگہ برابر سیٹ کر دو, یوں اس کو کہتے ہیں تطبیق. کیا تطبیق ہوگی؟ کہ صلح حدیبیہ والے طرز عمل سے سنت یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی تحریر ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کرو. اور عربی والا واقعہ جو ابھی سنایا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیان خطبے کے شروع میں اللہ کی حمد کی جاوے. سمجھ میں آ گئی تطبیق بھائی؟ یہ تطبیق کی شکل ہو گئی. پانچویں وجہ سمجھو, پانچویں چھٹی جو بھی ہو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نزول قرآن کی ترتیب کی اتباع کی, اس لیے کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو الحمد سے نزول شروع نہیں ہوا بلکہ نزول کی شروعات کیسے ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور ابھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فطرت وحی کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ یا ایوہ المدثر, سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہونے کے بعد لمبے زمانے تک وحی کا نزول بند ہو گیا, اس کو فطرت وحی کہا جاتا ہے. فطرت وحی کے بعد جب اثر نو وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے وحی آئی یا ایوہ المدثر. اب دونوں میں غور کر لیں, اقرا میں بھی اور یا ایوہ المدثر میں بھی اللہ کے حمد نہیں ہے. غور کرو, ہے اللہ کے حمد. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو حمد کے بغیر شروع کیا, اور قرآن کے نزول والی آیتوں کی اتباع کی کہ جب نزول شروع ہوا تو نزول کی شروعات میں حمد نہیں ہے, وہاں تو ہے اقرا بسم ربک, وہاں تو ہے یا ایھا المدثر. ساتویں توجیہ سمجھو, ارے بھائی حدیث صحیح شریف میں آیا نا, کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اجزم وقت, آیا نا حدیث شریف. اس میں ایسا آیا ہے کیا کہ لکھنا ضروری ہے, ہے ایسا اس میں. یہ ہو گیا ساتواں جواب کہ جس حدیث میں حمد کا تذکرہ آیا ہے کہ حمد سے ہر اہم کام شروع کرو, تو اس میں لکھنے کی قید نہیں ہے کہ لکھ کر کے شروع کرو, زبان سے پڑھ لوگے تو بھی کام چل جائے گا, زبان سے پڑھ لوگے تو بھی کام چل جائے گا. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم سے ہمیں یہی یقین ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں اپنی زبان سے اللہ کی حمد پڑھ لی ہوگی, گرچہ لکھنے میں بسم اللہ لکھی لیکن پڑھنے میں اللہ کی حمد ضرور پڑھ لی ہوگی. تو کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ والی جو حدیث ہے اس حدیث میں تحریر کی قید نہیں ہے, وہ مطلق حدیث ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی زبانی پڑھ لے رہے تو ابھی حدیث پر عمل ہو جائے گا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ سے ہمیں یہی یقین ہے کہ انہوں نے کتاب کے آغاز میں اپنی زبان سے اللہ کی حمد پڑھ لی ہوگی, گرچہ انہوں نے لکھی نہیں. آٹھویں توجیہ سمجھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی کے دو صفاتی نام ذکر کیے گئے, ایک نام ہے رحمان دوسرا نام ہے رحیم. اور یہ دونوں نام حمد اور تعریف کا مضمون بتلاتے ہیں, دونوں نام حمد اور تعریف کا مضمون بتلاتے ہیں کہ جن کی رحمت سب کے لیے, رحمان کس کو کہیں گے, جن کی رحمت سب کے لیے, رحیم جس کی رحمت بہت زیادہ, تو یہ اللہ کی تعریف ہی تو ہوئی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان رحیم یہ دو صیغے ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی حمد موجود ہے, اس لیے گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں اللہ کی حمد ہو چکی. نو نمبر کی توجہ سمجھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب مسودہ لکھا تب حمد لکھی تھی, لیکن مبیزہ کرنے والوں نے حمد اڑا دی. یہ جواب بہت اچھا جواب. کتابوں میں جہاں کہیں بھی کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے تو کاتب صاحب کی غلطی ہے, سیدھا جواب دے دیا جاتا ہے کہ کاتب نے غلطی کی, کیونکہ مصنف تو جو ہے معصوم ہے, اس لیے اس کی طرف تو ہم غلطی کی نسبت نہیں کر سکتے, بیچارے کاتب کو ہی مجروح کرنا پڑے گا. اور اب یوں کہنا پڑے گا کہ کمپوزنگ کرنے والے کی غلطی ہے. تو بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے. کیا توجیہ کی؟ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسودہ لکھا تو اس مسودے کے اندر تو حمد موجود تھی, لیکن بعد میں جب مبیدہ ہوا تو حمد کو اڑا دیا. اچھا ہوا دوسری حدیثیں نہیں اڑا دی. ایک دسویں عجیب بات سنا, بہت عجیب بات. 1384 ہجری, ابھی کتنی ہے, 1442 ہے نا, 43, 1443 ہے, 43 ہے. میں بات سنا رہا ہوں آپ کو 1384 ہجری کی. اس سال حج کے موقع پر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کے متعلق ایک عجیب خواب ہے. ایک مجلس ہے, اس مجلس میں مدینہ منورہ کے بہت سے علماء عرب مشائخین ہیں, اور اس مجلس میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی موجود ہے, اور وہ سب درخواست کر رہے ہیں حضرت شیخ زکریا صاحب سے بخاری کے سبق کی, کہ امام بخاری کی موجودگی میں آپ ہمیں بخاری کا سبق پڑھا دیجئے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی, امام بخاری خود موجود ہیں, وہ اپنی کتاب کو پڑھائیں. تو علماء مدینہ اور علماء عرب کی درخواست حضرت شیخ کو دی کہ آپ بخاری شریف کا سبق ایک پڑھا دیجیے امام بخاری کی حاضری میں. حضرت شیخ نے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں, امام بخاری صاحب کتاب خود موجود ہے, وہ پڑھائیں, میں کیوں پڑھاؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کو فرمایا آپ پڑھاؤ, جہاں ضرورت لگے گی میں بتاؤں گا, آپ پڑھاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے بعد حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرب اور مدینہ کے علماء کے سامنے بخاری کا درس شروع فرمایا. جب درس شروع ہوا یہی مسئلہ آیا بسم اللہ اور حمد کا, کہ حضرت شیخ نے خواب میں امام بخاری کو پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنی کتاب کے شروع میں حمد کیوں نہیں لکھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ میری کتاب باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا. میری کتاب الگ الگ کاپیوں کی شکل میں تھی, قراصہ کی شکل میں تھی, کہ کتاب الایمان ہے, کتاب العلم ہے, کتاب الوضو ہے, تو کہیں کتاب المغازی ہے, کہیں کتاب التفسیر ہے. میری پوری کتاب الگ الگ قراصہ اور کاپی کی شکل میں تھی, اس کو یکجا جمع کر کے مرتب کر کے خطبہ اور اختتام لکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا. بعد کے لوگوں نے اس کو ایک جگہ جمع کیا, ورنہ میری کتاب میرے زمانے کے اندر الگ الگ کاپیوں کی شکل کے اندر تھی. اب دیکھیے بہت سی کتابوں کے بارے میں ایسا معاملہ ہے کہ مؤلفین جو ہوتے ہیں پہلے پورا علمی کام کر ڈالتے ہیں, کتاب لکھنا جمع کرنا, ابتدا میں خطبہ اور انتہا میں خاتمت الکتاب کو پوری کتاب تیار کرنے کے بعد لکھتے ہیں. پہلے محنت کر کے پوری کتاب مرتب کر ڈالتے ہیں, اخیر میں جا کر کے اب لکھنے بیٹھیں گے خطبۃ الکتاب خاتمت الکتاب. یہ بہت سے مؤلفین کا طرز رہا, اور بہت سے مؤلفین وہ ہیں جو باقاعدہ خطبہ لکھ کر کتاب کا آغاز کریں گے, پھر کتاب لکھیں گے اور اخیر میں خاتمت الکتاب لکھیں گے. دونوں طرز ہیں. آپ نے کافیہ شریف پڑھی ہے, وہاں بھی خطبہ نہیں ہے کافیہ کے اندر. تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کو خود پوچھا منام میں خواب میں کہ حضرت آپ نے کیوں نہیں لکھی حمد خطبہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری کتاب قراسا قراسا کافی کی شکل میں تھی, مجھے اس کو یکجا کر کے اختتام لکھنے کا موقع نہیں ملا, بعد کے لوگوں نے اس کو یکجا کیا. اب جواب کیا نکل آیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب باقاعدہ مبیزے کی شکل میں اختتام لکھنے کا موقع میسر نہیں آیا. کتاب آپ نے جمع کر ڈالی, پڑھتے پڑھاتے رہے, اشاعت کرتے رہے کہ بھئی لکھیں گے خطبہ بھی اختتام بھی, لیکن موقع میسر نہیں آیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے شروع میں اللہ کی حمد خطبہ نہیں لکھ سکے. یہ جواب چونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا واقعہ ہے, اس لیے شیخ کی نظر میں تمام جوابوں میں بہترین جواب یہی ہے, چونکہ خود کا یہ خواب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بھی ایک مستقل جواب ہو گیا اس سلسلے کے اندر. گیارہویں بات سمجھو, خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے, اور ضروری نہیں تھا اس لیے امام نے چھوڑ دیا اس کو. بارہویں بات سمجھو, خطبے کے لیے کوئی الفاظ متعین نہیں. آپ کو مسئلہ معلوم ہے, آپ نے کتب فقہ میں پڑھا ہے, صرف الحمدللہ اتنا ٹکڑا پڑے تو ابھی خطبہ ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, خطبہ دینے کے لیے منبر نبوی پر تشریف لائے اور الحمدللہ پڑھا اور اتنا رونا آیا کہ آگے کچھ پڑھ ہی نہیں سکے, نیچے اترے اور جمعہ کی نماز پڑھا دیا. معلوم ہوا کہ صرف الحمدللہ سے بھی خطبہ ہو جاتا ہے. تو خطبے کے لیے کوئی یہ ساری باتیں کوئی ضروری تھوڑی ہے, بسم اللہ کے ذریعے سے بھی خطبہ ہو سکتا ہے. تو خطبے کے لیے کوئی الفاظ کوئی عبارت متعین نہیں ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو خطبے کے قائم مقام کر دیا. تیرہویں توجیہ سمجھو. اپنے اساتذہ اس دور کے سلف اکابرین کے طرز کی اتباع کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ اپنے دور کے اکابرین اور سلف کے طرز کی اتباع کی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے اساتذہ میں ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ جو آپ کے زمانے کے جلیل القدر بزرگ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے پائے کے محدث ہیں، امام ابو داؤد جو بڑے اونچے پائے کے محدث، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر میں، ان سب لوگوں نے اپنی کتاب کے شروع میں خطبہ نہیں لکھا. ابو داؤد میں بھی نہیں ہے خطبہ، سنن دارمی میں بھی نہیں ہے خطبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی خطبہ نہیں ہے، مسند احمد میں بھی خطبہ نہیں ہے. اپنے دور کے اکابرین اسلاف کی طرز کی اتباع کی. انہوں نے نہیں لکھا، میں کیوں لکھوں؟ لکھنا ہوتا تو بزرگان دین لکھتے. بزرگان دین نے نہیں لکھا تو سیگار دین کیوں لکھے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلف کی اتباع کے اندر جو ہے خطبہ نہیں لکھا. یہ چند وجوہات ہے حمد خطبہ نہ لکھنے کی. اب تیسرے سوال پر آؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہادتین کیوں نہیں لکھا؟ حالانکہ حدیث میں ہے. کیا حدیث ہے؟ کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کل ید الجزم. کل خطبہ لیس فیہا تشہد فہی کل ید الجزم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس خطبہ تقریر بیان کے شروع میں تشہد نہ ہو وہ کٹیلے ہاتھ کی طرح ہے، ناقص کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے. حدیث میں پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں تشہد کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب سمجھو. تشہد والی جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے عاصم ابن قلیب. تشہد والی روایت میں ایک راوی ہے عاصم ابن قلیب چھوٹے کاف سے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط پر پورے اترتے نہیں ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں سے اخذ روایت کے جو شرائط مقرر کیے ہیں اس پر یہ عاصم ابن قلیب پورے اترتے نہیں ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لیا نہیں اور اس پر عمل کیا نہیں. چوتھے سوال پر آؤ. درود بھی نہیں لکھا امام نے, کتاب کے شروع میں درود بھی نہیں لکھا, ورنہ عام طور پر مؤلفین مصنفین والصلاۃ والسلام کر کے لکھتے ہیں خطبات. علی سید الانبیاء والمرسلین لکھتے ہیں خطبات, درود امام نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کی وجہ سے درود شریف والی جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے اسماعیل ابن ابی زیاد, وہ راوی منفرد ہے, متروک ہے, ضعیف ہے, اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درود والی روایت نہیں لی. دیکھو ایک بات ذہن میں بٹھا کے رکھنا ہمیشہ, یہ سب توجیہات ہے نا حضرات شراح کرام کرتے ہیں. امام بخاری نے کوئی وجہ نہیں لکھی ہے کہ میں نے کیوں نہیں لکھا, یہ تو بعد والے شراح کرام اپنے اپنے طور پر یہ سب باتیں لکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہیں نہیں لکھا ہے کہ میں نے کیوں نہیں لکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تو بلا واسطہ سوال جواب کا وہی ایک واقعہ حضرت شیخ زکریہ صاحب کا موجود ہے کہ شیخ نے خود جو امام بخاری کو خواب میں پوچھا تھا, عمنامی بات ہے. یہ جتنے بھی جوابات اور جہاد کی جاتی ہے یہ حضرات شراح کرام میں, اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع, اس کو کیا کہا جاتا ہے نقطہ بادل وقوع, جواب بادل وقوع, کہ بھئی یہ ہو چکا آپ اس کے جواب ڈھونڈتے رہو بیٹھ کر, یہ اس کو کہا جاتا ہے. اب ان تمام بحث کا خلاصہ سمجھنا, بسم اللہ کے بارے میں بحث, حمد کے بارے میں, شہادتین کے بارے میں, درود کے بارے میں, ان تمام بحثوں کا ایک نتیجہ سمجھ لیں. ہمارے لیے کیا طرز عمل ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, ہماری ہر اہم بات چیت, ہماری ہر تقریر, ہمارا خطبہ اور بیان, درس حمد اور صلات سے شروع کرنا بہتر ہے. یہ ہمارا سبق ہو گیا, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ہر اہم بات چیت, ہماری ہر تقریر, خطبہ, بیان, ہمارا درس حمد صلات سے شروع کرنا بہتر ہے. اس لیے حضرت الاستاذ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے حمد اور خطبے کو بعض ہی موقعوں کے لیے خاص کر دیا ہے, کہ نکاح ہے تو خطبہ پڑھو, جمعہ ہے تو خطبہ پڑھو, استسقاء ہے تو خطبہ پڑھو. ارے رے خطبہ تو ہر اہم کام میں پڑھو حضرت فرماتے, یہاں تک کہ حضرت یوں فرماتے تھے کہ کوئی بڑا اہم سودا ہو رہا ہے, ڈیل ہو رہی ہے, تو وہ بھی خطبہ پڑھ کے کرو. کوئی بھی اہم گفتگو, کوئی اہم معاہدہ, کوئی اہم معاملہ طے ہو رہا ہے تو اس کے شروع میں مختصر ہی صحیح, لیکن خطبہ پڑھو, حمد پڑھو, شہادتین پڑھو, صلاۃ و سلام پڑھو, اور اس کے بعد معاملہ کرو. تو یہ ہمارے لیے طرز عمل ہو گیا کہ ہماری ہر اہم بات چیت، ہماری تقریر، خطبہ، بیان، درس، اس کو حمد و صلات سے، شہادتین سے شروع کرنا بہتر اور افضل ہے. دوسرا سبق سمجھو، ہماری تحریر بسم اللہ سے شروع کرنا افضل ہے. کوئی بھی تحریر ہو بسم اللہ سے شروع کرو. تیسرا سبق، اگر وقت میں قلت ہے، خطبہ پورا پڑھنے کا، شہادتین درود کا موقع نہیں ہے، تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنے کی عادت بنا ہی لو. افضل یہ ہے کہ حمد، شہادتین، درود ہو، لیکن اس کا موقع نہ ہو تو کم از کم درجے کے اندر بسم اللہ کا تو اہتمام کر ہی لینا چاہیے. یہ تمام باتوں کے خلاصے پر ہمارے لیے یہ تین باتیں ہو گئی عمل کے اعتبار سے کہ ہمیں اس طرح اپنا عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ تو بولو فری میں بولنے کا ہے، صرف کوئی چارج پے نہیں کرنا ہے، گوگل پے بھی نہیں کرنا ہے، نہ ڈبے میں بھی نہیں ڈالنا ہے، فری میں انشاءاللہ بولنے کی. وہ تو بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابن، اب یہ لفظ باب آیا، اس کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. لفظ باپ کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. نمبر ایک، الرفع مع التنوین. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے الرفع مع التنوین. یہ اعراب اس وقت بہتر ہوگا جبکہ باب کے بعد پورا جملہ آ رہا ہو، تو اس وقت پر رفع مع التنوین والا اعراب بہتر ہوگا. اب یہاں پورا جملہ ہے، اس لیے رفع مع التنوین پڑھنا بہتر ہوگا. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، رفع بغیر تنوین کے، اضافت کے ساتھ پڑھنا ہے. رفع پڑھو، تنوین مت پڑھو، اضافت کے ساتھ پڑھو. اور یہ جبکہ باب کے بعد مرکب ناقص آ رہا ہو، لفظ باب کے بعد مرکب ناقص آ رہا ہو، تو وہاں پر باب پر رفع بدون تنوین مع الاضافت پڑھنا افضل ہوگا. اس موقع پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ سائل کے سوال کے جواب کے طور پر رفع بدون تنوین پڑھا جائے گا. جیسے کہ کوئی آدمی سوال کرا ہے، کئی فکان بدل وہی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہو بابو کئی بابو، کیف کان بدول وحی الی رسول اللہ کے لیے پر اس طرح وحی شروع جواب دینے کے لیے. تو رفع بدون تنوین اور یہ اعراب بہتر ہے اس وقت جب لفظ باب کے بعد مرکب ناقص آ رہا ہو. تیسرا اعراب بابن کو تنوین کے ساتھ رفع کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ بغیر اعراب کے وقف کے ساتھ پڑھا جائے. کیسے پڑھیں گے؟ باب کیف کان بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقف کر دیکھو, یہ وقف ہے نا ہمارے لیے بہت رحمت ہے. جہاں اعراب نہیں آتا انہیں وقف کر ڈالنے کا, اعراب کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہاں کیا اعراب ہو سکتا ہے, ہٹ سے وقف کر ڈالنے کا تاکہ اعراب کا ٹینشن رہے ہی نہیں. تو یہ تیسری صورت ہے کہ باپ کے اوپر وقف کر دیا جائے اور کوئی اعراب نہ پڑھا جائے. کیسے پڑھیں گے؟ باپ کیف کان بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین صورت ہے اعراب کی باپ کے متعلق. اب لفظ باپ کو ذرا سمجھو. یہاں ایک ہوتا ہے بابداری, باب الفصلی, باب المدرستی, کہ گھر کے دروازے سے آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, مدرسے کے دروازے سے مدرسے میں داخل ہو سکتے ہیں, درسگاہ کے دروازے سے آپ درسگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جس طریقے سے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، مدرسے کے دروازے سے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح علم کے باب سے علم میں داخلہ ہوتا ہے. باب العلم، اس کے ذریعے علم کے اندر داخلہ نصیب ہوتا ہے. یہ جو امام فیربری کا نسخہ ہمارے پاس ہے، اس کے اندر تو لفظ باب موجود ہے، لیکن امام اصیلی رحمہ اللہ کے نسخے میں لفظ باب موجود نہیں ہے. فیربری رحمہ اللہ کے نسخے میں لفظ باب موجود ہے، لیکن اصیلی کے نسخے کے اندر لفظ باب موجود نہیں ہے. اب یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا عنوان اول کیوں نہیں لگایا اور باب کا عنوان سب سے اول کیوں لگایا؟ کہ باب یا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں چاہیے تھا کہ کتاب الوحی ایسا عنوان لگا دے، آگے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے. ایمان امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز کو کسی کتاب سے کیوں نہیں کیا، کیوں باب کا عنوان لگایا؟ جواب سے پہلی توجہ، کتاب کے اندر مختلف الانواع مضامین ہوا کرتے ہیں. لفظ کتاب کے ذیل کے اندر مختلف الانواع یعنی الگ الگ قسم کے مضامین ہوا کرتے ہیں، اور باب کے ذیل میں ایک ہی نوع کے مضامین اور مسائل ہوتے ہیں. باب کے ذیل میں ایک ہی نوع کے مضامین اور مسائل ہوتے ہیں. اب یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وحی اور وحی کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. امام کا مقصد کیا ہے؟ وحی اور وحی کی کیفیت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ بس ایک ہی نوع ہے، امام کے سامنے ایک ہی نوع ہے، وحی اور وحی کے انواع، کیفیت، ایک ہی نوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب کا عنوان لگایا، کتاب کا عنوان نہیں لگایا. تو کتاب کے ذیل کے اندر مختلف الانواع مسائل ہوا کرتے ہیں، اور باب کے اندر ایک ہی نوع کے مسائل ہوا کرتے ہیں، اور یہاں وحی اور وحی کی کیفیت ایک ہی نوع کو بیان کرنا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا عنوان قائم نہیں کیا، باب کا عنوان قائم کرنا ہے.
جائیے، تشریف لے جائیے.